بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
सामीन, रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं। हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामीन ने सूरह मुबारक इब्राहिम की 32 से लेकर 34 तक की आयात की तिलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। कारी थे अली असगर बुरुमंद। सामीन, हमारी ये दूसरी मजलिस की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलो हर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूँ हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सामीन समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम गिर्दो पेश, जिसमें आलमी ख़बरें और इंटरव्यू पेश किया जाएगा। फिर आप सामीन नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाएंगे। नात के बाद तारीख़ी मालूमात पर मबनी हमारा रोज़ का सिलसिला होगा, यादों के झरोके। उसके बाद आप सामीन ने इमाम ज़माना जल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की इमामत के आगाज़ की मुनासिबत से खसूसी प्रोग्राम समाअत फरमाइएगा। फिर आप सामीन प्रोग्राम आईने सहाफ़त सुन सकेंगे, और नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा दरख्शां सितारे। कुछ ही लम्हात बाद हाजिर खिदमत होते हैं। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। जी हाँ सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश में सबसे पहले होंगी आलमी खबरें। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी हाशिम अली।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पेश खिदमत है बास अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिस पर हिजब इख्तलाफ की जमातों ने इमरान खान से इख्तदार छोड़ने का मुतालबा कर दिया है। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। कंधार में बीबी फातिमा जामे मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान दहशत गर्दाना हमले की आलमी सतह पर मजम्मत का सिलसिला जारी है। और यमन की कौमी हुकूमत की सियासी कौंसिल के रुकन मोहम्मद अल बुखैती ने ताकीद की है कि अग्यार को निकाल बाहर करने तक दिफाई कार्रवाई जारी रहेगी। खबरों के खुलासे के बाद अब खबरों की तफसील। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिस पर हिजब इख्तलाफ की जमातों ने इमरान खान से इख्तदार छोड़ने का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक वफाकी वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलामिया जारी कर दिया। इस ऐलामिया के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ऐलामिया के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 10.49 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसके बाद एक लीटर पेट्रोल की कीमत 137.79 रुपये हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 10.95 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद एक लीटर मिट्टी का तेल 110.26 रुपये का हो गया है। पाकिस्तान में हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12.44 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की कीमत 134.48 रुपये फी लीटर हो गई है। लाइट डीजल की कीमत 8.84 रुपये के इजाफे के साथ 108.35 रुपये फी लीटर हो गई है। वाज़ह रहे कि पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा की समरी में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया था। مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر وزیر اعظم عمران خان سے کہا ہے کہ وہ عوام کی جان نہ لیں بلکہ خود اقتدار چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی قیمت میں 14% اضافے کے بعد اب عوام پر پیٹرولیم مصنوعات کی مہنگائی کا بم گرایا گیا ہے۔ ادھر ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آج مسلسل تیسرے دن 35.35 پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں آج 35 پیسے کے اضافے کے ساتھ پیٹرول 105.49 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 94.22 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے پیر تک مسلسل 7 دن تک دونوں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کے حساب سے اضافہ، پھر 2 دن تک قیمتیں بڑھی ہوئی سطح پر برقرار رہیں، لیکن منگل سے قیمتوں میں دوبارہ اضافہ شروع ہو گیا۔ نئے اضافے کے بعد ممبئی میں پیٹرول 111.43 روپے اور ڈیزل 102.15 روپے ریاست مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال میں پیٹرول 114.09 روپے اور ڈیزل 103.40 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ ہندوستان میں کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے مرکز کی بی جے پی حکومت اور وزیراعظم نریندر مودی پر سخت تنقید کی ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس صدر سونیا گاندھی نے پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی اہم مسائل میں حزب اختلاف کو ساتھ لے کر نہ چلنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی ہمیشہ مضبوط رہی ہے، لیکن نریندر مودی نے اپنی کمزور خارجہ پالیسی سے ملک کے لیے خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ موجودہ مرکزی حکومت کی کمزور پالیسیوں نے سرحد پر خطرہ پیدا کر دیا ہے اور چین ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر در اندازی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ چین ہندوستان کی سرحد کے اندر داخل ہو گیا، لیکن وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کے لوگوں سے جھوٹ بولا کہ سرحد پر کوئی در اندازی نہیں ہوئی ہے۔ قندھار میں بی بی فاطمہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران دہشت گردانہ حملے کی عالمی سطح پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ قندھار کی سب سے بڑی شیعہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے سانحے سے پتہ چلتا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی ختم نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ مذہبی مقام اور نمازیوں پر تازہ حملے کی مذمت اور اس میں ملوث عناصر کو سزا دینے کا مطالبہ کرتی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخا روا نے بھی افغانستان کے شہر قندھار کی شیعہ جامع مسجد پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس وحشیانہ دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس گھناؤنے فعل کی منصوبہ بندی کرنے والے سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ حزب اللہ لبنان نے بھی افغانستان کی شیعہ جامع مسجد پر دہشت گرد گروہ داعش کے وحشیانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے تربیت یافتہ بھیڑیے اپنے سرپرستوں کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مسجدوں اور نمازیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ وحشی اور درندہ صفت تکفیری دہشت گردوں کی آستین سے ایک بار پھر اسلام اور مسلمین کے دشمنوں کا ہاتھ باہر آیا ہے اور نماز جمعہ کی ادائیگی میں مصروف مظلوم افغان عوام کی ایک جماعت خاک و خون میں غلطہ ہو گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران اسلامی دشمنان امت اسلامیہ کی سازشوں کے تئیں ایک بار پھر خبردار کرتا ہے۔ اسلام کے نام پر تشدد اور انتہا پسندی کی نفی اور وحدت مسلمین کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ واضح رہے کہ جنوبی افغانستان کے شہر قندھار کی سب سے بڑی شیعہ جامع مسجد بارگاہ بی بی فاطمہ میں جمعے کو ہونے والے خودکش حملوں میں درجنوں شیعہ نمازی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان کے صوبے مزار شریف میں طالبان عناصر اور داعش تکفیری عناصر کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے. آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے اعلان کیا ہے کہ مزار شریف میں داعشی عناصر اور طالبان کے درمیان 2 گھنٹے تک جھڑپ جاری رہی. طالبان کے ایک سیکورٹی ذریعے نے اپنے نام کو خفیہ رکھے جانے کی شرط پر بتایا ہے کہ داعشی عناصر نے اساتذہ کی تربیت کی ایک عمارت میں داخل ہو کر طالبان اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی. اس ذریعے کا کہنا ہے کہ طالبان نے داعش کے اس حملے کو پسپا اور 2 داعشی عناصر کو ہلاک اور 1 شخص کو گرفتار کر لیا. مزار شریف میں حالیہ 2 مہینے کے دوران داعش اور طالبان کے درمیان ہونے والی یہ دوسری جھڑپ ہے. یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ شمالی افغانستان میں دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے وسطی ایشیائی ملکوں کے لیے خطرہ ہیں. روسی صدر ولادیمیر پوتین کا کہنا تھا کہ شمالی افغانستان میں داعش اور القاعدہ سمیت متعدد دہشت گرد گروہوں کے خفیہ ٹھکانے موجود ہیں اور ان گروہوں کے سرغنے وسطی ایشیا کے علاقے میں حملے تیز کرنے کی فکر میں ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت شمالی افغانستان میں دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں میں کم سے کم 2000 داعشی دہشت گرد موجود ہیں. روسی صدر نے اس سے پہلے بھی داعشی دہشت گردوں کی افغانستان منتقلی کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے افغان سرحدوں کی نگرانی اور دہشت گردوں کے مقابلے میں اس ملک کی آمادگی کو اہم قرار دیا تھا. 15 اگست کو افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد سے اب تک دہشت گرد گروہ داعش نے اس ملک میں متعدد دہشت گردانہ حملے کیے ہیں. ایران کی بری فوج کے ڈرون یونٹ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ہمارے ڈرون طیاروں کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ یہ مقامی سطح پر تیار کیے جا رہے ہیں. ایرانی فوج کے ولی اثر ڈرون یونٹ کے کمانڈر بریگیڈیئر شہرام حسن نژاد نے نیوز ایجنسی ارنا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بری فوج اور مسلح افواج جس مقام پر کھڑی ہیں وہ 8 سالہ مقدس دفاع کے قیمتی تجربات اور گہری سوچ کا نتیجہ ہیں. انہوں نے کہا کہ منفرد علوم تک رسائی اور ڈرون ٹیکنالوجی میں ہماری ترقی 8 سالہ دفاع مقدس کے تجربات کا نچوڑ ہے. بری فوج کے ولی اثر ڈرون یونٹ کے کمانڈر نے موجودہ جنگوں میں ڈرون طیاروں کے استعمال کی ضرورت اور اہمیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کی سفارشات کی روشنی میں ہماری دفاعی اسٹریٹجی میں ڈرون طیاروں کے استعمال کا رجحان پیدا ہوا ہے. بریگیڈیئر حسین نژاد نے کہا کہ امریکی پابندیاں اور دباؤ بھی ہمارے خلاف کارگر ثابت نہیں ہوا ہے اور آج ہم ڈرون ٹیکنالوجی میں نہ صرف خود کفیل ہیں بلکہ نگرانی اور جاسوسی کے لیے استعمال ہونے والے ڈرون طیاروں سے بہت آگے نکل چکے ہیں. ایران کی بیرونی تجارت کے اعداد و شمار کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ اسٹیل کی برآمدات میں 48% کا اضافہ ہوا ہے. رواں ایرانی سال کے پہلے 6 مہینے میں اسٹیل کے ایرانی کارخانوں سے 38,11,617 ٹن اسٹیل برآمد کیا گیا ہے جس سے گزشتہ سال کے مقابلے میں 48% کا اضافہ ہونے کا پتہ چلتا ہے. اسٹیل کے مختلف ایرانی کارخانوں کی برآمداتی کارکردگی کا جائزہ لیے جانے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اسٹیل کی برآمدات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ 6 ماہ کے دوران برآمدات میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 48% کا اضافہ ہوا ہے. ایران نے رواں ایرانی سال کے گزشتہ 5 مہینے کے دوران 5 ارب $88 ملین مالیت کے معدنیات اور اسٹیل کی مصنوعات برآمد کی ہیں. یمن کی قومی حکومت کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے تاکید کی ہے کہ اغیار کو نکال باہر کیے جانے تک دفاعی کارروائی جاری رہے گی. یمن کی قومی اور قانونی حکومت کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے اپنے بیان میں صوبہ مأرب میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی پیش قدمی پر یمنی عوام اور یمن کی مسلح افواج کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس پیش قدمی کو اپنے ملک کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے. یمن کی سالویشن حکومت کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے کہا کہ اغیار کو نکال باہر کیے جانے تک تمام محاذوں پر جارح سعودی اتحاد کے خلاف دفاعی کارروائی جاری رہے گی۔ واضح رہے کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جمعے کے روز صوبہ معارب میں العبدیہ شہر کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا اور سعودی اتحاد کے تمام فوجی اہلکاروں کو اس شہر سے انخلاء کرنے پر مجبور کر دیا۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے صوبہ معارب کے شہر العبدیہ کا کنٹرول ایسی حالت میں اپنے ہاتھ میں لیا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے 22 دن پہلے اس شہر کو سعودی اتحاد کے غاصبانہ قبضے سے آزاد کرانے کے لیے اپنی فوجی کارروائی شروع کی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر اعتراف کیا ہے کہ دنیا امریکہ سے آگے نکل گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ دنیا میں ایک عرصے تک سب سے آگے رہا ہے، لیکن آج دنیا ہم سے آگے نکل گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں ہمارا انفراسٹرکچر دنیا میں بہترین ہوا کرتا تھا، لیکن عالمی اقتصادی اجلاس کے جائزے کے مطابق آج امریکہ انفراسٹرکچر کے میدان میں 13 نمبر پر ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ ہماری سڑکوں اور شاہراہوں کی حالت ہمارے انفراسٹرکچر کی زبوں حالی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں 40,000 اسکولوں میں پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے اور بچے سیسا ملا پانی پینے پر مجبور ہیں اور زہر خورانی کا خطرہ پایا جاتا ہے۔ امریکی ریاست الاباما میں اسکول فٹ بال ٹورنامنٹ کے ایک میچ کے دوران ہونے والی فائرنگ میں کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں کم از کم ایک شخص کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ شہر موبائل کے اسٹیڈیم میں فٹ بال میچ کے دوران پیش آیا۔ فائرنگ کے بعد بھگدڑ مچ گئی اور پھر اسٹیڈیم کو خالی کرا لیا گیا۔ امریکی پولیس نے ابھی فائرنگ کے اس واقعے کی تفصیلات نہیں بتائی ہیں اور صرف اتنی خبر دی ہے کہ اس واقعے میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا، تاہم ایک شخص کی حالت نازک ہے۔ امریکہ میں ہر سال ہزاروں افراد فائرنگ کے واقعات میں ہلاک اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں لوگوں کے پاس تقریباً 270 سے 300 ملین تک آتشی ہتھیار موجود ہیں اور یوں تقریباً ہر شخص کے پاس ایک ہتھیار پایا جاتا ہے۔ امریکہ کی شہری حقوق کی حامی تنظیموں کی اپیلوں کے باوجود اسلحہ لابی کے اثر و رسوخ کی بنا پر اب تک کوئی بھی امریکی حکومت ہتھیاروں کی فروخت کے سلسلے میں کوئی قانون وضع نہیں کر سکی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، ویسے تو موضوع اس وقت جو تمام ذرائع ابلاغ میں سر فہرست ہے وہ افغانستان میں ہونے والے گزشتہ روز کے خودکش دھماکوں کا موضوع ہے، اور اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی اس پر جو ہے وہ مذمتی بیان جاری کیا ہے، ہر طرف سے جو ہے بیانات آ رہے ہیں۔ کیا کہیں گے، یہ صورتحال افغانستان کی ایک ہفتے کے دوران کچھ بہت زیادہ بگڑ نہیں رہی؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، درست آپ نے نشاندہی کی ہے کہ اس وقت جو افغانستان کے اندر تسلسل سے خبریں آ رہی ہیں وہ نامنی اور امن و امان کی انتہائی بری صورتحال ہے، اور 15 اگست سے لے کے ابھی تک کا ایک اگر مختصر جائزہ لیا جائے تو درجنوں ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ جن میں بڑی تعداد میں عام شہری جو ہیں وہ
جاں بحق ہوئے ہیں,
اور خاص کر مساجد کے عنوان سے جو تکلیف دہ واقعہ ہے جو پچھلے جمعے کو بھی ہوا پھر اس جمعے کو بھی ہوا, تو اس لحاظ سے تو بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ایک مسلمان ملک کے اندر اگر مساجد کے اندر اس طرح دھماکے شروع ہو جائیں اور نمازیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جائے تو پھر غیروں سے کیا توقع ہے کہ وہ دوسرے ملکوں میں, ہم اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں, ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو اسلامک سینٹر ہیں, ہماری مساجد ہیں یورپ کے اندر, وہاں پہ کچھ انتہا پسند آ کے ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ہم نے خود یہ مواقع فراہم کر دیے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں اپنی مساجد میں اپنے مسلمانوں کو مارنے میں جو ہے وہ اس انداز سے دیدہ دلیری سے اور ڈٹائی سے سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ انسان کسی غیر مسلم کے سامنے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہم کس طرح گئے ہیں کہ ہم ایک مسلمان ملک کے اندر نمازیوں کو حالت نماز میں اور جمعہ جیسی عظیم عبادت کے دوران, بہرحال جیسی بھی صورتحال ہے وہ ہے ایک حقیقت ہے. ایک تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو حکومت کسی ملک میں جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ اس ملک کے ہر شہری کو امن اور سیکیورٹی فراہم کرے, حتیٰ جو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق اگر کوئی دوسرا ملک یا دوسرے ملک کی کوئی طاقت اگر ایک ملک پہ قابض ہے, اس قبضے کی صورت میں بھی اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس صورت میں وہ قابض حکومت بھی یا وہ قابض پارٹی بھی یا وہ قابض گروہ بھی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. جبکہ افغانستان میں اس میں سب لوگ اس وقت اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہے پورا افغانستان, اس وقت کوئی بہانہ نہیں ہے طالبان کے پاس کہ یہ سیکیورٹی کے مسائل کیوں ہو رہے ہیں کس لیے ہو رہے ہیں, یہ ذمہ دار بنیادی طور پہ طالبان ہیں. اب یہ کمزوری کہاں پہ ہے, کیا سازش ہے, اس کے پیچھے کیا عناصر ہے, وہ ایک اپنی جگہ پہ اس سے بھی انکار نہیں ہے یقیناً, لیکن اس کو یہ کہہ کے طالبان جو ہے وہ اپنی جسے کہتے ہیں نا وہ دامن نہیں بچا سکتے کہ ایک واقعہ ہو گیا اور صرف جو ہے وہ مذمت کر کے اور اس پہ افسوس کا اظہار کر کے, نہیں, وہ حکومت میں ہے, حکومت کا کنٹرول ان کے پاس ہے, ان کی ذمہ داری ہے افغانستان کے ہر شہری کو سیکیورٹی فراہم کرنا, تحفظ فراہم کرنا. جو دوسرے زاویے اس کے بنتے ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو اس روشنی میں ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ داخلی زاویے بھی ہیں اس کے اور خارجی بھی ہیں. داخلی عنوان سے دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ داخلی طور پہ امریکہ وہاں پہ 20-22 سال رہا ہے, اس نے اپنی لابیز بنائی ہیں, اور اب جس گروپ نے اس المناک سانحے کی ذمہ داری قبول کیا یہ تو ہے ہی امریکہ کی پیدا کردہ مخلوق, یہ جو داعش کے نام سے جو انہوں نے شام میں اور عراق میں تخلیق کی اور اس کو جن مقاصد کے لیے استعمال کیا, اب تو یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو اب یہ امریکہ کا پیدا کردہ یہ جو جسے آپ کہتے ہیں ایک ایسا عنصر ہے کہ جو جہاں کہیں پہ بھی یورپ کو, مغرب کو, اسرائیل کو, مغربی طاقتوں کو, اسلام دشمن طاقتوں کو, جہاں کہیں بھی ضرورت پڑی تو اس داعش نام کو استعمال کیا گیا, اس میں موجود دہشت گردوں کو استعمال کیا گیا, اس میں موجود انتہا پسندوں کو استعمال کیا گیا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ امریکہ کا وہ امریکہ کی باقیات ہیں اور یہ امریکہ کا وہ سرمایہ ہے کہ جو انہوں نے شام اور عراق اور ان علاقوں سے شکست کے بعد اس کو افغانستان میں منتقل کیا تھا, اب اس سرمایہ سے وہ استفادہ کر رہے ہیں, اور یقیناً اس وقت یہ طالبان کے خلاف بھی استفادہ ہو رہا ہے کہ طالبان کو بھی دنیا کے سامنے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ طالبان اس اہل نہیں ہیں کہ وہ اپنے ملک کی سیکیورٹی اور اپنے ملک کے شہریوں کو تحفظ دے سکیں. دوسرا اس کا جو زاویہ بنتا ہے کہ خود افغانستان کے اندر شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دینا کہ اس بنیاد پہ شیعہ سنی دو بڑے دھڑے بن جائیں گے, پھر شیعہ کی حمایت میں ممکن ہے شمال سے کوئی دھڑا اٹھے, پھر ممکن ہے پنشیر سے کوئی دھڑا اٹھے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسلامی جمہوریہ ایران کے عنوان سے بھی لیں تو یہاں سے بھی ایک ہمدردی کا وہ ایک پیغام جائے گا. تو وہ جو افغان معاشرے کے اندر جو ایک گروہ بندی تفرقہ ہے تو یہ اس کو بھی ہوا دینے کی ایک کوشش ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے وہاں کے جو شیعہ مسلمان ہیں یقیناً وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں گے کہ اس سازش کو وہ کامیاب نہ ہونے دیں, اسی طرح داعش کے حقیقی چہرے کو بھی لوگوں کے سامنے لائیں, طالبان کو بھی اب پتہ چلے گا کہ یہ داعش کیا ہے اور ان کے کیا مقاصد ہیں اور ان کی حکومت کے بارے میں کیا رائے رکھیں.
بہت بہت شکریہ. سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائماً. ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا العابر الناهي فلا أحد. نبينا العابر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مستمسكون بحبل غير منفصم.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 24 مہر 9 ربیع الاول اور 16 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے.
9 ربیع الاول سن 260 ہجری قمری کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی امامت کا آغاز ہوا۔ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پروردگار عالم کے حکم سے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ سن 328 ہجری قمری تک اپنے خاص نائبین کے ذریعے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اس زمانے کو غیبت صغرا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد غیبت کبرا کا زمانہ شروع ہو گیا۔ اس زمانے کے لیے آپ نے کسی خاص شخص کو اپنا نائب مقرر نہیں فرمایا، بلکہ آپ کے فرمان کے مطابق اسلام شناس، متقی اور اپنے زمانے سے آگاہ فقہا آپ کے جانشین ہیں۔ متعدد روایات کے مطابق آپ اسلام کی عالمی حکومت کے لیے قیام کریں گے جب دنیا ظلم و جور سے پر ہو جائے گی۔ اس وقت آپ ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ نو ربیع الاول سن 841 ہجری قمری کو ایران کے مقدس شہر مشہد میں مسجد گوہرشاد کی تعمیر شروع ہوئی۔ مسجد گوہرشاد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روزے کے جنوبی صحن میں واقع ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کا حکم ایک نیک اور معروف خاتون گوہرشاد بیگم نے دیا تھا، جو امیر تیمور گورکانی کے جانشین اور سلطان شاہ رخ مرزا کی شریک حیات تھیں۔ یہ مسجد بہت خوبصورت عمارتوں میں سے ایک ہے اور اس کی نقش و نگار والی اور سادہ ٹائلیں بے نظیر ہیں۔ اس مسجد کے کئی ایوان ہیں، مثلاً ایوان مقصورہ جس کا ایک بہت خوبصورت گنبد اور ٹائل لگے دو گلدستے ہیں۔ گلدستوں کی اونچائی 27 میٹر اور گنبد کی اونچائی 50 میٹر ہے۔ سولہ اکتوبر سن 1620 عیسوی کو فرانس کے مجسمہ ساز پیئر پال پوجے پیدا ہوئے۔ انہوں نے روم کے اپنے سفر میں اس شہر کے معماری اور مجسمہ سازی کے فنپاروں اور نمونوں کا مطالعہ کیا۔ انہیں سب سے زیادہ اٹلی کے مشہور آرٹسٹ اور مجسمہ ساز مائیکل انجولے کے فن نے متاثر کیا، اور یوں وہ رفتہ رفتہ ایک معروف مجسمہ ساز بن گئے۔ ٹولون شہر کے حکومتی محل کے مجسمے میلون اور شیر کے منہ میں دو کروٹون کے مجسمے پوجے کے مشہور شاہکار ہیں۔ ان کا 1694 میں انتقال ہوا۔ سولہ اکتوبر سن 1815 عیسوی کو سینٹ ہیلن پہنچنے پر فرانس کے شکست خوردہ شہنشاہ نیپولین بوناپارٹ کی جلاوطنی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ نیپولین بوناپارٹ کو، جو دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، یورپ کے وسیع علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد بالآخر واٹرلو جنگ میں انگریز کمانڈر ولنگٹن کے ہاتھوں شکست ہوئی اور انگریزوں نے اس کو سینٹ ہیلن جزیرے جلاوطن کر دیا۔ نیپولین بوناپارٹ کا انتقال 1821 میں سینٹ ہیلن میں ہی جلاوطنی کی حالت میں ہوا۔
16 اکتوبر سن 1946 عیسوی کو نورنبرگ کی عدالت کے حکم کی بنیاد پر جرمنی کے 9 نازی لیڈروں کو جن پر جنگی جرائم ثابت ہو گئے تھے پھانسی دے دی گئی۔ جرمنی کی فضائیہ کے سربراہ اور ہٹلر کے معاون ہرمن گورنگ کو بھی پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن ہرمن گورنگ نے اس سزا پر عمل ہونے سے پہلے ہی خودکشی کر لی۔ نورنبرگ کی عدالت نے جرمنی کے 9 دیگر نازی لیڈروں کو لمبی قید کی سزائیں سنائیں اور 3 لیڈروں کو بری کر دیا۔ امریکہ، سابق سوویت یونین، برطانیہ اور فرانس کے نمائندوں پر مشتمل مذکورہ عدالت نے جرمنی کے 22 نازی لیڈروں پر جنگی جرائم کے الزام میں 30 ستمبر 1946 عیسوی کو اپنی کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے امام زمانہ جل و تعالیٰ فرجہ الشریف کی امامت کے آغاز کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
سامعین، منجی عالم بشریت حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کے آغاز کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کے پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کے آغاز کی مناسبت سے خود آن حضرت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبری کو تہنیت پیش کرتے ہیں۔
سامعین، حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی امامت کے آغاز کی مناسبت سے آ حضرت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
اب ظہور کیجئے امام، اب ظہور کیجئے امام،
اب ظہور کیجئے امام، اب ظہور کیجئے امام، اب ظہور کیجئے امام، اب ظہور کیجئے امام۔
اب یہی صدا ہے سب غلام،
اب ظہور کیجئے امام، اب ظہور کیجئے امام، اب ظہور کیجئے امام، اب ظہور کیجئے امام۔
ہر طرف ہی ظلم ہے، فضا ہے اشک بار، ہو رہا ہے آپ کا ہی مولا انتظار، کر رہے ہیں مومنین گریہ زار و زار، عاشقان مولا ہو رہے ہیں بے قرار، جلد ہو ظہور یہ دعا ہے صبح خوب خوشا
ظہور کیجیے امام، اب ظہور کیجیے امام، اب ظہور کیجیے امام، اب ظہور کیجیے امام۔
سرکشی کا دور ہے منکر ہے شادماں، ظلم چار سو ہے ڈھونڈتے ہیں سب اماں، بے عقیدہ لوگ کر رہے ہیں یہ فغا، کوئی رہنما نہیں ہے جائیں ہم کہاں، مومنوں کے لب پہ مستقل ہے یہ کلام،
ظہور کیجیے امام، ظہور کیجیے امام، ظہور کیجیے امام، ظہور کیجیے امام۔
سامعین، آج منجی عالم بشریت مہدی موعود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کے آغاز ہیں۔ ایسی شخصیت کے صدیوں سے ہر انسان، ہر مسلک اور مکتب کا پیروکار آپ کی عدل و انصاف سے پر حکومت میں زندگی گزارنے کی آرزو رکھتا ہے۔ اسلام میں یہ موعود جہانی اہل بیت پیغمبر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی آخری حجت حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں۔ سن 260 ہجری قمری میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 6 سال کی اپنی مختصر دورانیہ کی امامت کے بعد 28 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔ امام وقت کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند ارجمند مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد سے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زندگی کے نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ بہت جلدی وہی وجوہات کے جو دشمنوں اور مخالفین سے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو مخفی رکھے جانے کا باعث بنے تھے، انہی بنیادوں پر امام مہدی علیہ السلام لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے۔ آپ کی غیبت کے آغاز کے بعد امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ لوگوں کے رابطوں اور ملاقات کا طریقہ تبدیل ہو گیا۔ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اپنی غیبت صغرا کے زمانے میں اپنے 4 نائبین خاص کے ذریعے لوگوں سے رابطے میں تھے۔ آپ کے پیروکار اپنے سوالات ان نائبین کے ذریعے امام تک پہنچایا کرتے تھے اور انہی کے ذریعے سوالوں کے جوابات دریافت کیا کرتے تھے۔ یہ زمانے غیبت صغرا سے معروف ہے اور اس کا دورانیہ 69 سال پر محیط رہا۔ غیبت صغرا کے زمانے کے بعد حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف خداوند متعال کے حکم سے سب کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور خدا کے حکم سے ہی آسمان پر سورج کی مانند طلوع کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔
سب کی دور وہ جو آپ کا ظہور، مشکلیں وہ سب کی دور، مشکلیں وہ سب کی دور، یا امام یا امام یا صدا،
یا امام یا امام یا امام یا امام یا امام یا امام۔
سر بقا اللہ جل کا شور ہے اس جگہ میں ہر طرف اس جگہ میں ہر طرف
امام مہدی علیہ السلام کی غیبت اسرار الہیہ میں سے ایک راز ہے جس کی حقیقت کو درک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ امتوں اور اولیاء الہی کی زندگی میں وقتی غیبت کے چند نمونے نظر آتے ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اپنی امت سے پوشیدہ رہے اور آپ نے پورا وقت میقات میں گزارا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک مدت تک اپنی قوم سے پوشیدہ رہے اور آپ کے دشمن آپ کو قتل نہ کر سکے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی ایک مدت تک اپنی قوم سے پوشیدہ رہے۔ بس امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کوئی جدید موضوع نہیں ہے، اور یہ غیبت جس قدر بھی طولانی ہو جائے لیکن امام مہدی علیہ السلام کے اصل وجود کے انکار کا سبب نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ تمام چیزیں متواتر نقل شدہ روایات سے ثابت ہیں۔ لیکن اگر انسان اس کا تجربہ یا مشاہدہ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا انکار کر دیا جائے، ان کو قبول کرنے میں شک کیا جائے، کیونکہ یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے اور احادیث میں یہ تواتر اطمینان بخش ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو بہت سے مسلم الثبوت مطالب اور ضروریات دین کو انکار اور شک و تردید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان تمام باتوں کے باوجود کہنا پڑے گا کہ ہماری بشری فکروں میں فلسفہ غیبت کی شناخت ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ خداوند عالم نے پوری دنیا میں ان کے ذریعے عدالت اور توحید کو پھیلانے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور یہ بہت بڑی آرزو ایک طویل عرصے کے بعد وجود میں آئے گی، یعنی جس وقت عقل بشری اپنے کمال تک پہنچ جائے گی اور اس مرحلے کے لیے فکریں آمادہ ہو جائیں گی اور دنیا بہت ہی شوق و اشتیاق کے ساتھ اس عادل اور آزادی عطا کرنے والے امام کا استقبال کرے گی۔
سامعین، یہ فطری سی بات ہے کہ اگر یہ امام لوگوں کے درمیان ہمیشہ ظاہر رہے اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرے تو یہ تمام مسائل فراہم ہونے سے پہلے ان کا بھی وہی حال ہوگا جو ان کے والد اور اجداد کا حال ہوا ہے، یعنی شہادت، اور اس بزرگ ہدف اور آرزو کے پورا ہونے سے پہلے انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اہل بیت علیہ السلام کی بعض روایات میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ان کی غیبت ہوگی۔ راوی نے پوچھا کس لیے؟ فرمایا قتل ہونے کے ڈر سے۔ غیبت یعنی اس ہدف اور آرزو کے پورا ہونے سے پہلے قتل ہونے سے بچنے کے لیے ہے۔ دوسری روایات میں آپ کی غیبت کے اور دوسرے اسباب بھی ذکر ہوئے ہیں، جیسے غیبت کے زمانے میں لوگوں کا امتحان اور آزمائش، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کس حد تک ایمان اور اعتقاد کی راہ میں ثابت قدم اور استوار ہیں۔
حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ایسے میں جبکہ غیبت کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں تو ان کے وجود کی معنوی کرنیں سب کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں، اور اس کے مختلف اثرات ہوتے ہیں جن میں عالمی میدان میں اسلام کی مؤثر اور فعال موجودگی شامل ہے۔ فرانسیسی اسلام شناس پروفیسر ہائری کوربن کہتے ہیں کہ میری رائے میں اسلام واحد مذہب ہے جو خدا اور لوگوں کے درمیان الہی رہنمائی کے رشتے کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے اور قیادت کی وجہ کو مسلسل برقرار رکھتا ہے۔ یہودی مذہب نے نبوت کو، جو کہ خدا اور انسانی دنیا کے درمیان ایک حقیقی رشتہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ختم کیا، اور اس کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی پیشگوئیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ نتیجے کے طور پر یہ امر خدا اور مخلوق کے درمیان تعلق کو توڑ دیتا ہے۔ اسلام میں خاص طور پر تشیعوں میں اگرچہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے خاتمے کے ساتھ خالق اور مخلوق کے مابین وحی کا رشتہ منقطع ہو گیا ہے، لیکن ولایت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے تسلسل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ ہدایت کا تسلسل ہے جس کے بعد امام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس طرح اسلام میں معنویت اور روحانیت پائیدار ہے، لہذا اسلامی معاشرہ ان ناپسندیدہ تبدیلیوں جو کہ ایک خطرہ ہیں کے سامنے ثابت قدم رہتے ہیں۔ ہیری کوربن اس بارے میں کہتے ہیں، میں غائب امام کے تصور کو اپنی مغربی روح کے ساتھ ایک نئے اور قدیم انداز میں محسوس کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں۔ میری رائے میں اس امر کے معنی ایک لامحدود اور ابدی سچائی کے حصول کا ذریعہ ہے جو انسانی روحانی زندگی سے متعلق ہے۔
سامعین، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی دو غیبتیں ہیں، ایک کا نام غیبت صغرا ہے اور دوسری غیبت کا نام غیبت کبرا ہے۔ غیبت صغرا کا زمانہ 69 سے 71 سال کا تھا اور اس کے بعد غیبت کبرا کا آغاز ہوتا ہے، اور کب تک یہ غیبت رہے گی اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اور خدا جب چاہے گا تو امام زمانہ علیہ السلام کو ظاہر کرے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا راز کیا ہے، اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کو اپنی مخصوص ظرافت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس مقام پر ہم صرف اس کا نتیجہ بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ انبیاء کی بعثت کا ایک اہم مقصد دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا تھا، جس کے بارے میں قرآن کریم اور روایات میں بیان کیا گیا ہے، اور انبیاء کا یہ اہم مقصد ابھی تک کچھ وجوہات کی بنا پر پورا نہیں ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم پوری دنیا میں ظلم و ستم کا مشاہدہ کر رہے ہیں، عدل و انصاف کا نفاذ ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ صرف وہی انسان پوری دنیا میں عدل و انصاف برپا کر سکتا ہے جو انسان خود عادل اور کامل ہو، اور وہ امام زمانہ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ امام زمانہ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وصی ہیں، اور ان کے بعد کوئی امام معصوم نہیں ہے، لہٰذا ان کی عمر اتنی طولانی ہونی چاہیے تاکہ وہ اس اہم مقصد کو پورا کر سکیں۔ اگر امام زمانہ علیہ السلام بھی اپنے آبا و اجداد کی طرح غیبت میں نہ رہتے اور لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرتے، تو مخالفین انہیں بھی اپنے آبا و اجداد کی طرح شہید کر دیتے۔ جیسا کہ روایات میں بھی یہ ملتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام قتل کے خوف سے غیبت اختیار کریں گے اور خدا انہیں پردہ غیب میں لے جائے گا، لہٰذا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا فلسفہ انہیں زندہ رکھنا اور انبیاء علیہ السلام کے مقصد کو پورا کرنا ہے۔
سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کچھ افراد یہ سوچتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار کا مطلب یہ ہے کہ صرف امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کی جائے۔ یہ ایسے افراد ہیں جو اپنے دینی فرائض پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف بھی کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے کوئی کام انجام نہیں دیتے۔ کچھ افراد ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ دعا کریں کہ امام علیہ السلام کا ظہور جلد ہو جائے اور امام زمانہ علیہ السلام خود آ کر مسائل کو حل کریں۔ یہ لوگ اگرچہ اپنی انفرادی زندگی پر عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ معاشرے کے مسائل سے بے خبر ہیں۔ کچھ افراد ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ظلم و ستم کا اضافہ ہو تاکہ امام علیہ السلام کا ظہور ہو۔ یہ افراد امر بالمعروف اور نہی از منکر کے مخالف ہیں۔ ان کے علاوہ ایک ایسا گروہ بھی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ گناہ انجام دیے جائیں اور دوسروں کے بھی گناہوں کی تشویق کی جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا اور دوسرا گروہ ایسا ہے جو خود تو صحیح و سالم افراد پر مشتمل ہے لیکن اس کی سوچ غلط ہے، لیکن آخری گروہ ایسا ہے جو باطل اور منحرف ہے اور اس کی سوچ بھی باطل ہے۔ امام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انتظار کے غلط معنی اہل سیاست نے بیان کیے ہیں تاکہ وہ اس طریقے سے مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھیں۔ امام کی نظر میں حقیقی انتظار کا مطلب یہ ہے کہ منتظر وہ ہے جو اعمال انجام دینے کے ساتھ ساتھ ایسے شرائط مہیا کرے تاکہ حقیقی انتظار صادق آئے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انتظار کر رہا ہے تو وہ صرف انتظار کا دعویدار ہے۔ موجودہ اسلامی دنیا کی ایک بنیادی مشکل یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ممالک میں بٹ گئی ہے اور اس کے نتیجے میں تفرقہ پیدا ہو رہا ہے۔ مسلمان عالمی استکبار کے خلاف عظیم طاقت بننے کے بجائے ایک دوسرے کو کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسے حالات میں مسلمان عالمی استکبار کا مقابلہ کیسے کریں گے اور ایسے شرائط میں امام علیہ السلام کا ظہور کیسے ہو پائے گا؟ سامن پروگرام کے آخر میں ہم ایک مرتبہ پھر امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کے آغاز کی مناسبت سے دلی ہدیہ تبلیغ کو تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
کب تک مظلوم ماؤں کے گلشن کے پھولوں کو اب اسے خطان کی خبر اپنے ظلم کا نشانہ بناتا رہے گا؟ آخر کب تک مظلوم شہریوں کو اپنی درندگی اور سب پاکی کا نشانہ بناتا رہے گا جبکہ وہ اپنی دفاع کا سامان بھی لگتے ہیں؟ کب تک ایک جوان بھائی کے چہرے کو خون میں غلطا کر کے اس بہن کے ارمان کو خاک میں ملاتا رہے گا جو اسے پھولوں کی لڑیوں کے پیچھے دیکھنے کی خواہش مند ہو؟ اور کب تک ایک نہت مجاہد کے سامنے اس کے ان مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کرتا رہے گا جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہو؟ آخر کب تک بے جرم، بے گناہ، بے خطا کو اپنے جرائم، اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں کا نشانہ بناتا رہے گا؟ آخر کب تک بوڑھے باپ کے جوان سہارے کو اپنے کمی ارادوں کی خاطر گولی کا نشانہ بناتا رہے گا؟ پھر سنو اے دلو، سن یہ صدا، یہ ندا، اے آواز ادا، یہ شور گریہ اور یہ ماتم حسینہ، یہ کل پکار کر، یہ دھنکار کر، تیری نگاہوں میں نگاہ ڈال کر آخر تجھ سے کیا کہتا ہوں؟ تو کس کس کو مروائے گا؟ یہ پوری اور
تمام ظالمین سے پاک کر دے گا۔ کون؟ وہ سید جو یتما کا، مساکین کا، بیواؤں کا سہارا ہے، جو مظلوموں کا آسرا ہے، جو باعث رحمت ہے، جو باعث بہائے کائنات۔ سلام ہو آپ پہ۔ خان آل محمد آپ کے بزرگان حق کو بھی ہمارا سلام ہو. اے امام ہم نے سارے جہاں میں شہید کیے اور جب نہ زہرا ہم ان شہادتوں کا عوض بس یہی چاہتے ہیں کہ امام تیرا ظہور ہوگا. الاجل الاجل یا ولی الاثر الاجل رب العالمین.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ ایران, افغانستان میں شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کے المیے کا اعادہ. العربی الجدید, حماس اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ, عباس پر رکاوٹ کھڑی کرنے کا الزام. روزنامہ گارڈین, امریکہ نے افغانستان میں اپنے ڈرون حملے میں مارے جانے والوں کے اہل خانہ کو تاوان ادا کرنے کی پیشکش کر دی. اور اب اخبارات کی تفصیلات. روزنامہ کیہان, لبنان میں مظلوم فتنہ. لبنان میں گزشتہ جمعرات کو بیروت میں دھماکے کے کیس کے ایک جج کے خلاف پرامن مظاہرہ ہو رہا تھا, لیکن ان مظاہرین پر اچانک فائرنگ کر دی گئی جس میں 7 لوگ جاں بحق اور 60 زخمی ہو گئے. ان پر راکٹ بھی فائر کیا گیا. حزب اللہ اور عمل جماعتوں نے سلمیے کو خباثت آمیز فتنہ اور سمیر جاجا کی قیادت میں مغرب پرست دھڑے کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے. لبنان کے صدر نے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عہد کیا ہے, اور لبنان کی مختلف سیاسی اور مذہبی شخصیات نے اس حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. تاہم امریکہ کا موقف اس سانحے کے کئی پہلوؤں کو اجاگر کر سکتا ہے. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے لبنان کے اس واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس بات کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا کہ حملہ کس پر کیا گیا ہے. انہوں نے ہمیشہ کی طرح حزب اللہ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم زور دیتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی عدلیہ کو دھمکی دیے جانے اور اسے ڈرانے کے خلاف ہیں, اور لبنان میں عدلیہ کی خود مختاری کی حمایت کرتے ہیں. ججوں کو حزب اللہ سمیت تمام لوگوں کی جانب سے دھمکیوں سے محفوظ رہنا چاہیے. واضح ایسی بات ہے کہ جب امریکہ لبنان میں ججوں اور عدلیہ کے تحفظ اور خود مختاری کی بات کرتا ہے تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ ان لوگوں کی حمایت کر رہا ہے جنہوں نے جج کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر فائرنگ کی ہے. القدس العربی, کیا طالبان اور داعش کے تصادم سے دنیا کے ساتھ طالبان کے تعلقات پر اثر پڑے گا؟ داعش افغانستان میں طالبان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئے ہیں. داعش کے حملوں کی نئی لہر کابل ہوائی اڈے سے شروع ہوئی, پھر قندوز میں شیعہ مسجد پر حملے سے آگے بڑھی, اور اب گزشتہ روز قندھار میں ایک اور شیعہ مسجد کو نشانہ بنایا گیا. حالیہ حملے سے داعش کی نے طالبان کو کئی پیغامات دیے ہیں. سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ داعش طالبان کے تاریخی گڑھ یعنی قندھار میں بھی حملے کی طاقت رکھتا ہے. دوسرا پیغام یہ ہے کہ شیعوں پر حملے جاری رہیں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان اپنے شہریوں کے تحفظ پر قادر نہیں ہے. تیسرا پیغام یہ ہے کہ داعش افغان شہریوں کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کا ارادہ رکھتا ہے. پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ افغانستان دہشت گردی کا اڈا نہ بنے, اور اب طالبان کو عالمی قوانین کے مطابق ایک حکومت کے طور پر سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. قطر, ترکی اور روس کئی جہتوں سے سرگرم ہیں, اور ان سب کا مقصد طالبان کو ایک باضابطہ حکومت کی طرح کام کرنے پر تیار کرنا ہے. اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. ہندوستان ٹائمز نیتن یاہو کے بعد کے اسرائیل سے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے جے شنکر دبئی کا سہارا لیں گے. روزنامہ منصف, بی جے پی جموں کشمیر کے مزید حصے کرنا چاہتی ہے محبوبہ مفتی. نوائے وقت, 12 ربیع الاول مذہبی عقیدت و احترام اور جوش و جذبے سے منایا جائے گا وزیر اعظم. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. روزنامہ جنگ, بجلی گھی مہنگے, گوشت ٹماٹر چاول چائے صابن مسالے کی ہفتہ وار قیمتیں بڑھ گئیں. آٹا چینی مرغی پیاز دالیں انڈے سستے. بجلی کی قیمت میں 1.39 روپے فی یونٹ اضافہ کیا گیا. یوٹیلیٹی اسٹور پر خوردنی تیل 15 گھی 18 روپے مہنگا. ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی شرح 12.66% ہو گئی. ادھر حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ماضی کے حکمرانوں کی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. فروخ حبیب کے ہمراہ حماد اظہر کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں نئے گیس کنیکشنز پر پابندی لگا رہے ہیں. دوسری جانب اپوزیشن رہنماؤں نے قیمتیں بڑھنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے آئی ایم ایف کے لیے معیشت کو قربان کر دیا. شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مہنگائی منی بجٹ, حکومت چلے گی تو غریب کی روٹی روزگار اور کاروبار نہیں چلے گا. شیری رحمان کا کہنا ہے کہ عوام پر اربوں کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے. روزنامہ کشمیری عثمہ, اقلیتوں کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت پر. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ وادی کشمیر میں اقلیتوں کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت کی ہے اور مرکزی حکومت نے خفیہ ایجنسیوں اور سیکیورٹی فورسز کی مدد سے صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کی ہے جس پر زمینی سطح پر جلد عمل کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ میں حالیہ بدقسمت ہلاکتوں کی ذمہ داری لیتا ہوں, یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ایسے قتل دوبارہ نہ ہوں, کیونکہ بالآخر لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا حکومتوں کا کام ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اداروں کے ساتھ مل کر ایک مضبوط حکمت عملی تیار کی ہے. انہوں نے کہا کہ امن و امان کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے حادثات کو انجام دیا گیا ہے اور جو بھی لوگ مارے گئے ان کی موت کا بدلہ لیا جائے گا اور جنگجویانہ سسٹم اور نظام تباہ ہو جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ اقلیتوں کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے اور جو ہو گیا وہ ہو گیا, آگے نہیں ہوگا. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین, اب ہم پیش کر رہے ہیں اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام درخشاں ستارے, اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے.
عزیز سامعین, درخشاں ستارے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بھی پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
سامین, جعفر بن خزر بن یحییٰ جناجی ہلی نجفی, کے جو شیخ جعفر نجفی کے نام سے مشہور, اور کاشف الغطاء شیخ جعفر کبیر اور شیخ المشائخ کے لقب سے معروف ہیں, 13ویں صدی ہجری قمری کے اہل تشیع کے بزرگ ترین مرجع تقلید اور علامہ بحر العلوم علیہم رحمت والرضوان کے معتبر شاگردوں میں سے ایک ہیں. علامہ بحر العلوم علیہ رحمہ کی رحلت کے بعد آپ شیعوں کی رہبری اور مرجع وقت قرار پائے. 13ویں اور 14ویں صدی ہجری قمری کا علمی شیعہ خاندان آل کاشف الغطاء انہی سے منسوب ہے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم اسی جلیل القدر فقیہ کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
علامہ شیخ جعفر الغطاء علیہ رحمہ سن 1154 ہجری قمری میں نجف اشرف میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کے سپہ سالار اور باوفا ساتھی حضرت مالک اشتر نخعی سے ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام خضر تھا، جن کا شمار اپنے زمانے کے نامور علماء اور زہاد میں ہوتا تھا۔ خضر بن یحییٰ عراق کے شہر حلہ کے رہنے والے تھے اور تحصیل علم کے لیے نجف اشرف چلے گئے اور پھر اسی شہر میں مستقل سکونت پذیر ہو گئے۔ شیخ جعفر بھی نجف اشرف میں ہی پیدا ہوئے، لیکن اپنی دینی تعلیم کی ابتدا کربلا معلیٰ سے کی، پھر نجف اشرف واپس آ گئے اور حوزہ علمیہ نجف اشرف کے بزرگ اساتذہ سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ آہستہ آہستہ آپ کے علم اور کرامتوں کا چرچا پورے نجف میں ہونے لگا اور دوسرے مذاہب کے علماء و دانشور اور بزرگان آپ کو علامہ اور عظیم دانشور جیسے القابات سے یاد کرنے لگے۔ آپ نے بہت سے اسلامی ممالک، من جملہ حجاز، ایران اور فلسطین کا سفر کیا اور مختلف اسلامی ممالک میں بسنے والے شیعہ آپ کے علم و ادب اور تقویٰ و پرہیزگاری سے آشنا ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ عالم تشیع کے مرجع تقلید قرار پائے اور لوگوں کے درمیان آپ کی بے پناہ علمی شہرت و تقویٰ و پرہیزگاری کی وجہ سے اسلامی ملکوں کے سربراہان مملکت نے بھی آپ کو بہت زیادہ اہمیت دی اور بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔
سامعین، علامہ شیخ جعفر کاشف الغطا نے دینی علوم میں بے شمار کتابیں تالیف کی ہیں اور ان کی متنوع علمی کاوشیں محفوظ ہیں، جن میں سے اکثر فقہ و اصول، علم کلام اور عربی ادب پر مشتمل ہیں۔ آپ کی سب سے اہم کتاب کشف الغطاء عن مبہمات الشریعۃ الغرا ہے اور اسی کتاب کے لکھنے کی وجہ سے آپ کاشف الغطاء کے نام سے مشہور ہوئے۔ کتاب کشف الغطاء عقائد، فقہ اور اصول میں شیعوں کی بہت ہی معتبر کتاب شمار ہوتی ہے، جس کی بہت زیادہ شہرت ہے۔ مؤلف محترم نے اس کتاب کو تین حصوں، یعنی اصول عقائد، اصول فقہ اور فقہی ابواب میں تالیف کیا ہے اور اس میں شیعوں کی حقانیت کو ثابت کیا ہے۔ شیعہ علماء و فقہا کے درمیان اس کتاب کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ 13ویں صدی ہجری قمری کے نامور اور نابغہ روزگار فقی و مجتہد علامہ شیخ مرتضی انصاری نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کے قواعد و اصول سے مکمل طور پر آگہی رکھتا ہے تو وہ میری نظر میں مجتہد ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو ایران کے سفر کے دوران تالیف کیا ہے۔ اس عرصے میں علامہ ہلی کی کتاب قواعد کے علاوہ کوئی اور کتاب ان کے ہمراہ نہیں تھی اور یہ عالم تشیع کے اس جلیل القدر عالم دین کے دینی منابع، بالخصوص فقہ پر مسلط ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ خود انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر تمام فقہی کتابیں میری دسترس سے خارج ہو جائیں تب بھی میں تمام فقہی ابواب و مباحث کو اول سے آخر تک لکھ سکتا ہوں۔ ان کا فقہی و علمی تبحر ان کے معاصر فقہا اور بعد کے علماء کے نزدیک مورد تائید ہے۔
علامہ شیخ جعفر کاشف الغطاء کی ایک اہم ترین سرگرمی اصولیین کی روش کو تقویت و استحکام بخشنا اور اخباریوں سے مقابلہ کرنا تھا۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں اشارہ کیا تھا کہ 11ویں صدی ہجری قمری سے دو گروہوں یعنی اصولیوں اور اخباریوں کے درمیان اختلافات اور مقابلہ آرائی بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی اور آہستہ آہستہ اخباریوں کے افکار اصولیوں پر غلبہ پیدا کرتے جا رہے تھے، لیکن 13ویں صدی ہجری قمری کے اوائل اور علامہ وحید بہبہانی علیہ الرحمہ کی کاوشوں سے اصولیوں کے افکار آہستہ آہستہ مستحکم ہونے لگے۔ اس جلیل القدر عالم دین نے بہترین شاگردوں کی تربیت اور معتبر منابع سے اہم مطالب کی تالیف کر کے اصولی افکار کی بنیادوں کو مستحکم و مضبوط کرنے میں زبردست کامیابی حاصل کر لی۔ آپ کے انہیں شاگردوں میں سے ایک علامہ شیخ جعفر کاشف الغطاء تھے، جنہوں نے اپنے استاد گران قدر کے اہداف و مقاصد کو پیش رفت و ترقی دینے میں بہترین کردار ادا کیا۔
سامعین، اخباری اور اصولی فقہ شیعہ میں دو ایسے نظریات ہیں جنہوں نے دینی احکامات کے حصول میں مختلف راہ و روش اختیار کیا ہے۔ حالانکہ دینی عقائد میں کوئی فرق نہیں رکھتے، دونوں گروہ کے حامیوں میں بڑے بڑے علماء، دانشور اور متقیوں پر حزگار افراد کے نام نامی دیکھنے کو ملتے ہیں، جنہوں نے بغیر کسی تعصب کے اپنے اپنے نظریات بیان کیے ہیں اور ان کا سرسخت دفاع بھی کرتے تھے، اور ان میں سے ہر ایک نے مکتب تشیع کے لیے بہترین اثرات مرتب کیے ہیں۔ البتہ دوسرے واقعات کی طرح ان دونوں گروہوں میں بھی کچھ ایسے افراد نظر آتے ہیں جنہوں نے میانہ روی کا راستہ چھوڑ کر افراطی روش اختیار کی ہے۔ ان دونوں مکتبوں میں جو سب سے اہم فرق نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اخباری شیعہ امامیہ فقہا کا ایک ایسا گروہ ہے جو صرف احادیث و روایات کو فقہ اور استنباط و استخراج احکام شرعی کا منبع و ماخذ مانتا ہے، اور روایات کو سمجھنے کے لیے صرف احادیث کے ظواہر کو کافی جانتا ہے، اور یہ گروہ جو 11ویں صدی ہجری کے بعد وجود میں آیا ہے وہ اجتہاد کے لیے استعمال ہونے والی راہ و روش اور علم اصول کو صحیح نہیں سمجھتا ہے اور عقل و استدلال کی ضرورت کو خارج کرتا ہے۔ یہ لوگ کتب اربع میں آنے والی تمام روایتوں کو صحیح جانتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کو سمجھنے میں بھی انہی احادیث پر اکتفا کرتے ہیں، اسی بنا پر اجتہاد کو حرام قرار دیتے ہیں اور نئے نئے مسائل کے جواب میں ہمیشہ کمزور اور پیچھے رہے ہیں۔
اصولیوں کا نظریہ اخباریوں کے برخلاف ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ دینی احکامات کے حصول کے لیے اصلی منابع قرآن، روایات، عقل اور اجماع ہیں۔ عقل مستقل طور پر احکامات دینی کو حاصل کرنے کے لیے منبع واقع ہو سکتی ہے، البتہ عقل سلیم اور تربیت یافتہ، اور اس شرط کے ساتھ کہ علم و دانش جو اس کا لازمہ ہے اس کے مطابق صحیح استعمال کیا جائے۔ اصولیوں نے ایک قاعدہ قاعدۂ ملازمہ کے عنوان سے بنایا ہے، جس کے مطابق جس چیز کے بارے میں شریعت حکم کرے عقل بھی اس کی تائید کرے، اور جس چیز کے بارے میں عقل تائید کرے شریعت بھی اسے قبول کر لے۔ اس کے علاوہ اصولیوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ عقل قرآن کریم اور حدیث و روایات کے سمجھنے میں بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح اصولی منابع اصلی سے احکامات دینی کا حاصل کرنے میں اجماع کو شرط قرار دیتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی مسئلے کے بارے میں قرآنی اور روائی دلیلیں کافی مقدار میں موجود نہ ہوں تو دین کے نظریات کو سمجھنے کے لیے ایک اور بھی بہترین راہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام علماء اعلام اس سلسلے میں کہ جب کسی خاص مسئلے میں امام معصوم علیہ السلام کی نظر یہ تھی، یعنی ایک ہی نظریے کے قائل ہوں اور سب کے سب بیان کریں کہ امام معصوم علیہ السلام کا یہی نظریہ تھا۔ اجماع کے متعلق اہل سنت اور اہل تشیع میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اہل سنت اجماع میں امام معصوم علیہ السلام کی نظر کو معتبر نہیں مانتے، بلکہ ان کا نظریہ ہے کہ جو بات تمام علماء بیان کریں اور سب متفق ہو کر کہیں کہ یہ صحیح ہے تو یہی صحیح نظریہ ہوگا۔ لیکن اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ دینی تکالیف کی شناخت و معرفت کے لیے تمام علماء کا نظریہ اس وقت معتبر ہوگا جب ان کے قول کی تائید امام معصوم علیہ السلام کے ذریعے ہوتی ہو۔ واضح الفاظ میں جب بھی کسی مسئلے کے بارے میں بہت ہی واضح قرآنی آیت یا روایت موجود نہ ہو تو علماء قرآن و احادیث کی شناخت و معرفت پر مکمل تسلط رکھنے کی بنا پر اس نتیجے پر پہنچے کہ اس سلسلے میں امام معصوم علیہ السلام کا فلاں مطلب مورد تائید ہے، اور جس وقت تمام علماء ایک متفقہ رائے تک پہنچ جائیں تو ایسے موقع پر اس حکم دینی کی اطاعت لازمی ہو جائے گی۔ اخباری علماء اگرچہ عقل و اجماع منابع فقہی کے جز شمار ہوتے ہیں، مگر وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور غیر معصوم سے اجتہاد و تقلید کو بھی جائز نہیں شمار کرتے۔
سامعین، شیخ جعفر کاشف الغطا نے جو خود علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کے مکتب اصولی کے تربیت یافتہ تھے، اس وادی میں نہایت ہی مؤثر اقدامات انجام دیے ہیں۔ اس زمانے میں اخباریوں کے سب سے بڑے نمائندے اور بزرگ شیخ محمد بن عبد النبی نیشابوری تھے، کہ جو مرزا محمد اخباری کے نام سے مشہور تھے، اور اصولیوں یعنی عقل و استدلال کے حامیوں کی شدت سے مخالفت کرتے تھے، اور مخالفت کرتے وقت علماء اصولی کے ساتھ ناروا سلوک اور توہین و اہانت میں ذرہ برابر بھی گریز نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ شیخ محمد لوگوں کو اصولیوں اور اجتہاد کے بارے میں بدبین کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، در حقیقت اجتہاد یعنی عقل کو دین اور احکام دین کے سمجھنے میں استعمال کرنے کی رونق بہت دنوں تک کم ہو گئی تھی اور دین خاتم میں انحراف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ شیخ جعفر الغطا نے اپنی پوری قوت و توانائی خرچ کر کے شیخ محمد اخباری کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آپ نے ایک کتاب کشف الغطا انمائب مرزا محمد بھی تحریر کی، جس میں شیخ محمد اخباری کے بےہودہ عقائد پر اعتراض و تنقید کی ہے اور تمام عیوب کو لوگوں کے سامنے واضح و اشکارا کر دیا۔ مرزا محمد نے عراق میں رہنے میں خطرہ محسوس کیا، لہذا ایران آ گئے تاکہ فتح علی شاہ کی حمایت سے استفادہ کرے، لیکن شیخ کاشف الغطا نے اس خوف سے کہ کہیں مرزا محمد اخباری ایران میں اخباریوں کے عقائد کا مرکز نہ قائم کر دے، اپنی کتاب کو جو مرزا کے عقائد کی رد میں لکھا تھا فتح علی شاہ کو بھیج دیا، جس کی وجہ سے فتح علی شاہ نے اس کی حمایت نہیں کی۔ اسی طرح سے شیخ جعفر کاشف الغطا نے اخباریوں کے رد میں بہت سی کتابیں تحریر کی اور اپنی مجلسوں، جلسہ درس اور میدان عمل میں علماء اور مومنین کی آگاہی کے لیے اجتہاد کی روش اور اس کے آثار و برکات میں بے پناہ کوششیں کی، اور فہم دین میں عقل و استدلال کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہونے والے نقصانات اور معائب کو بھی واضح و آشکار کر دیا، تاکہ مکتب اخباریت کا ضعف سب پر ثابت ہو جائے اور اصولیوں کی روش میں وسعت بھی پیدا ہو جائے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام میں ہم اس عالم جلیل القدر کی شخصیت کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔